الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا أحمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق الله العظيم وصدق مولانا الرسول الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
محترم حضرات گرامی حضرت الشیخ جلیل القدر استاذن المکرم حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالی وزادہم اللہ فیوزہم وبرکاتہم علینا وعلی سائر المسلمین آمین. عمرۃ المبارک کے عظیم مقصد کے لیے دیار حرمین تشریف لے جا چکے اور حضرت کی ادب موجودگی میں حضرت کے حکم پر مجھ ناچیز کو جو حضرت کے ادنا خادموں میں سے اور ادنا اور کم ترین شاگردوں میں سے حاضر ہونا پڑا. حضرت کے منبر پر بیٹھ کر اور ان کے مقام پر رہتے ہوئے کلام کرنا مجھ جیسے شخص کے لیے کم از کم ناممکن ہے. وہ ایک بہت بہترین بات کی بزرگوں نے, صحبت یکساعت با اولیاء, بہتر صد سال طاعت بے ریا, کہ اولیاء اللہ اور اللہ والوں کے ساتھ ایک صحبت بیٹھنا بہتر صد سال طاعت بے ریا, سو سال کی بے ریا عبادت سے زیادہ قیمتی اور نفع والی. اور یقیناً نہ اس طرح بات ہو سکتی ہے, نہ وہ تسلی اور تشفی ہو سکتی ہے, لیکن الامر فوق الادب, جیسا حضرت کا حکم ہے حاضر ہو گئے. جو ٹوٹے پوٹے دو چار کلمات آتے ہیں وہ ذکر کریں گے. دین اللہ تعالی نے کامل فرما دیا ہے، کوئی نیا نمونہ اس میں داخل نہیں ہو سکتا. جو باتیں ہیں وہ ساری کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں. دین ایک بہت بڑا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے جس کی سطح بھی بہت طویل ہے، جس کی گہرائی بھی بے انتہا گہری ہے. اس کا احاطہ کرنا اور اس کو پورا پڑھ لینا، سمجھ لینا، بیان کر دینا ایک فرد بشر کا کام نہیں. عجیب بات دیکھنے میں آتی ہے، مفسرین علم تفسیر کو اختیار کرتے ہیں تو کئی کئی سو جلدوں میں تفاسیر لکھ دیتے ہیں اور ہر تفسیر دوسری تفسیر سے مختلف ہوتی ہے. فقہ پہ آتے ہیں تو لاکھوں کتابیں فقہ پہ تصنیف کی جا چکی ہیں اور ہر کتاب دوسری کتاب سے مختلف اور الگ ہے. لاکھوں کتابیں، پھر ہر کتاب کی کتنی کتنی جلدیں. کئی ایسی کتابیں فقہ کی جو سو سے زیادہ جلدوں پر مشتمل ہیں. حدیث پہ جاتے ہیں تو مآخذ حدیث وہ کئی ہیں، اور پھر ان کی شروحات اور ان کی تشریحات اور ان کی تفصیلات. علم تو ایک خزانہ ہے، ہر میدان میں، ہر فن میں علم کی ہر شاخ بہت لمبی اور طویل ہے. تو جو چار دو چار اس باغ کے پھول جو ہم نے چنے وہ آپ کو بیان کریں گے. جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے تھے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے سوال کیا، حضرت آپ سب سے بڑے عالم ہیں یا آپ سے بڑا بھی کوئی ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دیر غور فرمایا، سوچا میں اللہ تعالی کا نبی ہوں، پیغمبر ہوں، رسول ہوں اور حضرت مرسلین میں سے سب سے عالی درجہ مرسلین کا ہے جن کو چاروں کتابیں ملی ہیں، پھر ہمارے حضرت تو امام الانبیاء ہیں. لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی مرسلین کے درجے میں ہیں، حضرت کو تورات عطا کی گئی اور دور یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر جب ایک نبی تشریف لے جاتے تو دوسرے نبی اس کے پیچھے آ جاتے. کلما حلق نبی خلف بعده نبی او کما قال، جب کبھی ایک نبی کی رخصت ہو جاتی اس دنیا سے تشریف لے جاتے تو اس کے بعد دوسرے نبی آ کر ان کی جگہ سنبھال لیتے تھے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے نبوت کے دروازے کو بند فرما دیا اور آپ کو خاتم الانبیاء بنایا تو اس کے بعد یہ ذمہ داری مسلمانوں کی لگا دی، مسلمان اہل دین دوسرے مسلمان کو دین پہنچائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر ایک چبوترا بنایا گیا تھا جو صفہ کے نام سے آج بھی موجود ہے، اور وہاں پر بیٹھنے والے اصحاب صفہ وہ طلبہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین حاصل کرتے تھے، اور حضرت کی تشریف لے جانے کے بعد اور رخصت کے بعد وہ دین بیان فرمایا کرتے تھے، اور ان کے سردار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے جن سے اس وقت ذخیرہ احادیث میں سب سے زیادہ روایتیں مروی ہیں. لیکن بنی اسرائیل کے دور میں نبی کے بعد نبی آتے تھے، ایک وقت میں ایک سے زیادہ انبیاء کرام ہوا کرتے تھے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں تو ان کے ساتھ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام بھی نبی ہیں، زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں تو یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نبوت دے دی گئی. تو جب سب سوچا کہ اس وقت سب سے عالی درجے پہ اللہ نے مجھ کو رکھا ہے تو سوچ کر جواب دیا کہ نہیں، مجھ سے زیادہ بڑا عالم اس وقت کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالی کو یہ بات زیادہ پسند نہیں آئی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے موسیٰ، میرا ایک بندہ ہے جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوراً سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کو میری یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اور جاننے والے اور جہلا کا فرق یہ ہوتا ہے کہ جو علم رکھتا ہے وہ فوراً قبول کرتا ہے، اور جو علم نہیں رکھتا وہ بحث کرتا ہے۔ شیطان علم نہیں رکھتا تھا تو شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بحث شروع کر دی، اَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَهُ طِينَا، اے اللہ میں اس کو سجدہ کروں جس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، خلقتنی من نار، مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ اوپر جاتی ہے مٹی نیچے جاتی ہے۔ بحث شروع کر دی، مانا نہیں۔ تو عالم اور جاہل کا فرق یہ ہے کہ عالم دلیل کو اور سند کو فوراً تسلیم کرتا ہے، اور جاہل بحث کرتا ہے، جہلا بحث کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب آپ کو جاہل لوگ ملے تو ان کے ساتھ بحث میں بھی نہیں پڑنا، جاہل کا کام ہی بحث کرنا ہے، قَالُوا سَلَامًا، بس سلام کریں اور اپنا کام کریں، نکلیں۔ تو حضرت نے فوراً کہا ہے کہ اللہ، میں آپ کا کچھ علم جو آپ نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ اور پھر ایک پورا طویل واقعہ ہے جو حضرت و شیخ نے یقیناً کئی مرتبہ بیان کیا ہوگا۔ حضرت خضر کے پاس گئے اور پتہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بتایا، جہاں دونوں دریا ملے وہاں جا کر تلاش کرو، جہاں کوئی عجیب چیز نظر آئے وہاں تلاش کرو۔ پھر خضر کا سورہ کہف کے اندر پورا واقعہ مذکور ہے۔ تو علم بہت بڑا دریا ہے، اور جو علم سے جتنا واقف ہوتا ہے اس کے کلام میں اتنی علمی نکات اور اتنا ہی فیوز اور برکات ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اور اللہ تعالی کے بعد علماء دیوبند کا، اور پھر ہمارے حضرت شیخ کا، کہ ان اکابرین نے اپنی زندگی کو وقف کیا دین کی خاطر، اور دین حاصل کر کے آگے آج ہم تک پہنچایا، ہماری نسل و نسب کو دین سے روشناز فرمایا۔ آج جن ممالک کے اندر دین نہیں ہے، وہاں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں علماء نہیں ہیں۔ اتنا بڑا مرکز رہا سمرقند، بخارا، بخاری شریف اصح الکتب بعد کتاب اللہ پوری مدون کی گئی، جا کے ذرا بخارا کا حال تو دیکھ لیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ اچھا، ایسے بھی نمازیں ہوتی ہیں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، ایسے بھی ائمہ ہوتے ہیں، اور ایسے بھی مسلمان ہوتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی علیہ کو وقت کے امیر نے ایک مسئلے پر اختلاف کے بنا پر نکال دیا، علماء کی ناقدری ہوئی۔ مشہور ہے، حضرت بیان فرماتے ہیں کہ بلخ کے امیر نے علامہ روم رحم اللہ کو بلخ سے نکال دیا، تو بلخ میں 500 سال تک کوئی عالم پیدا نہیں ہوا۔ 500 سال تک بلخ کے شہر میں کوئی عالم پیدا نہیں ہوا، اور آج ہماری نظروں کے سامنے سمرقند و بخارا ہے۔ حضرت امام بخاری رحم اللہ کو ناراض ہو گئے، ایک مسئلے پر اختلاف ہوا تو شہر بدر کر دیا۔ حضرت اپنے تلامیذ کے ساتھ نکلے، راستے میں تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، آپ کی بڑی وسیع زمین مجھ پر تنگ کر دی گئی، اب مجھ کو اٹھا لے۔ اسی سفر میں حضرت کا انتقال ہو گیا۔ دین کی اور علماء کی ناقدری کی گئی، آج وہاں پر دین نہیں ہے، مسلمان ہے لیکن مسلمان کا حال بھی دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں یہاں کے مسلمانوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے دین سیکھا اور لوگوں کو قدر کے ساتھ دین سمجھنے کی توفیق دی. آج یہاں پر دین ہے، آج یہاں سنت ہے، آج یہاں مسلمان ہیں، آج یہاں ایمان لوگوں کے دلوں میں موجود ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف اور یہ ایمان کا بچ جانا، ایمان کا قائم رہنا، یہ دوسری طرف ہے. دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت اور سب سے قیمتی جو پیمانہ ہے اور جو سب سے قیمتی جوہر ہے وہ ایمان ہے. ایمان نہیں ہے تو ساری چیزیں فضول ہیں. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ سے ایک شخص نے سوال کیا، حضرت ایک شخص ہے جو ایمان والا تو ہے، مسلمان تو ہے، لیکن بڑا گندا اور بیکار انسان ہے، خلق خدا اس سے تنگ ہے، بد خلق ہے، نازیبا افعال اور گفتار کرتا ہے، ظالم ہے، جابر ہے، دھوکے باز ہے، خائن ہے، ساری بیماریاں اور برائیاں اس کے اندر موجود ہیں. اور ایک بنیا ہے، ہندو ہے، ہے تو مذہب کے اعتبار سے ہندو لیکن بڑا کریم، بڑا شفیق، بڑا مہربان، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا، مریضوں کی تیمارداری اور ان کا علاج کرنے والا، غریبوں کی شادیاں کرانے والا، لوگوں کی مدد کرنے والا، بڑا اچھے احسن اخلاق والا. ان دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ یہ بدبودار لیکن صاحب ایمان یہ بہتر ہے، یا یہ بڑے اعلی اخلاق اور مراتب والا لیکن غیر صاحب ایمان یہ بہتر ہے؟ صرف ایک صفت ایمان کا فرق ہے. تو حضرت نے جواب یوں دیا کہ اس کی مثال ایسے سمجھ لیجئے کہ ایک ریل گاڑی جا رہی ہے، اس کے فرسٹ کلاس ڈبے میں ایک بڑے ہی عمدہ لباس والا، خوشبودار، بڑا ہی تعلیم یافتہ، مہذب شخص آ کر بیٹھتا ہے. ہر طرح سے وہ قابل عزت اور قابل تعظیم نظر آتا ہے. اور ایک تھرڈ کلاس میں چوڑا چمار، بدبودار، میلے کچیلے کپڑے والا، ان پڑھ، جاہل، گوار سا شخص جس سے لوگ بات کرنا بھی پسند نہ کریں، ایک وہ بیٹھتا ہے. جب ٹکٹ چیک کرنے والا آئے گا اور ٹکٹ مانگے گا تو اس فرسٹ کلاس والے آدمی کے پاس ٹکٹ نہیں ہوگی. یہ ایمان کا جو ٹکٹ ہے یہ اس کے پاس نہیں ہے. تو اس سے بڑے اچھے طریقے سے معذرت چاہے گا کہ سر ہم بہت معذرت چاہتے ہیں، قانون کے مطابق آپ سفر نہیں کر سکتے، آپ مہربانی فرما کر اگلے اسٹیشن پہ اتر جائیں، آپ کو سفر کی اجازت نہیں ہے. بے شک ہم آپ کی بہت عزت، احترام، تعظیم کرتے ہیں لیکن آپ کو سفر کی اجازت نہیں ہے. اور وہ دوسرا شخص اگر ٹکٹ مانگنے پر اس کے پاس ٹکٹ نکل آیا تو لاکھ ٹکٹ چکر منہ بنا لے، اس کو ٹرین سے اتار نہیں سکتا. تو جو کلمے والا شخص ہے یہ ایک نہ ایک دن جنت ضرور جائے گا. اس کے پاس کلمے کا ٹکٹ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے بلکہ قرآن کریم میں بھی ہے کہ جہنم کے اللہ تعالیٰ نے 7 درجے بنائے ہیں، لہا 7 ابواب، اللہ تعالیٰ نے 7 درجے بنائے ہیں. سب سے نچلا درجہ جو کہ منافقین کے لیے بنایا گیا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقین کو اللہ تعالیٰ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ڈالیں گے. پھر جو لا مذہب لوگ ہیں ان کا درجہ ہے، پھر بت پرستوں کا ایک درجہ ہے، آتش پرستوں کا ایک درجہ ہے، یہودیوں کا ایک درجہ ہے، عیسائیوں کا ایک درجہ ہے. یہ سارے 6 درجات اس طرح کے 6 مجرمین کے لیے ہیں. اور ان مجرموں کو جب ڈالا جائے گا اعاذنا اللہ ویہ، اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کو بڑھائیں گے، جہنم میں اتنا سا انسان نہیں ڈالا جائے گا بلکہ اس کے جہنم کے وجود کو بڑھا دیا جائے گا، کئی سو کلومیٹر اس کا سینہ کر دیا جائے گا، تاحد نگاہ اس کا سینہ بڑھ جائے گا، اس کے کان کی ایک ایک لو 90 ذرا 90 فٹ بلند کر دی جائے گی، ایک ذرا لمبی کر دی جائے گی، گردن سے سر کے درمیان کا فاصلہ اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ اس کے اندر پوری آگ کی نہریں چلیں گی، جتنا چھوٹا سا حصہ جلتا ہے اتنی کم تکلیف ہوتی ہے، جتنی زیادہ جلن ہوتی ہے، جتنا زیادہ حصہ متاثر ہوتا ہے اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، ایک ایک دانت بہت بڑا کر دیا جائے گا، کئی کئی ہاتھ لمبا ایک ایک دانت کر دیا جائے گا، اور پھر ان کو آگ کے تابوتوں میں بند کر کے آگ کے کپڑے پہنا کر آگ کے بچھونے بچھا کر، ساویلہم من قطران، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تارکول کی شلواریں ان کو پہنا کر، تخشا وجوہہم النار، اوپر سے آگ ڈال کر ان چھ درجوں کو بند کر دیا جائے گا، اور اس ان چھ درجوں میں جو لوگ جہنم کے تابوتوں میں بند کیے گئے، آگ کے تابوتوں میں بند کیے گئے، ان کے رگ رگ ریشے ریشے میں جہنم کی کھولتی ہوئی کیلیں ٹھوک دی جائیں گی، اور 90 ہاتھ موٹی ان کی کھال کی جائے گی، کھال کی موٹائی بہت ہو جائے گی، اور ان 6 درجوں کو جب بند کیا جائے گا تو انہوں نے دوبارہ کھلنا نہیں ہے، بس یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خالدین فیہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جہنم میں چلے گئے تو یہ دروازہ بند کر دیا گیا ان 6 درجوں کا، اب یہ آج یہاں سے نکلنے والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلما نسجت جلودہم، جب ان کی کھالیں جل جل کے ختم ہو جائیں گی، 90 فٹ موٹی کھال جب جل جل کے ختم ہوگی، بدلناہم غیرہا، ہم دوبارہ دوسری کھال چڑھا دیں گے، اور جب کبھی ان کی آگ سرد پڑنے لگے گی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اور آگ کو دہکا دیں گے، اور وہاں ان کو ایسے نہیں رکھا جائے گا، ان کا کھانا پینا جہنم کا کھولتا ہوا پانی اور جہنمیوں کے زخموں سے بہنے والا خون اور پیپ ہوگا، اگر اس کی تشریح کرنے بیٹھا جائے تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے، کہ احادیث میں جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا، قرآن کریم میں کیا کیا آیتیں آ گئیں، یہ درجات 6 درکات ہیں جہنم کے، جن میں کفار کو اور غیر مسلمین کو بند کر دیا جائے گا، ایک درجہ رہ جائے گا جو سب سے ہلکا درجہ ہوگا، سب سے آسان درجہ ہوگا، جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہوگا، جو مسلمانوں کے لیے ہوگا، جتنے بھی کلمہ گو آج تک گزر چکے سب کا ہوگا، میں آتا سب سے پہلا شخص قابیل ہوگا جس نے حابیل کو قتل کیا تھا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا، اور آخری شخص ایک جہینہ نام کا ہوگا، عربی قبیلہ ایک جہینہ ہے، اسی کا ایک شخص ہوگا جہینہ، وہ سب سے آخری شخص ہوگا جہنم کا، اور اللہ تعالیٰ ان کو جب عذاب دینے لگیں گے تو بعض روایت میں آتا ہے یہ لوگ کلمہ پڑھیں گے، جب کلمہ پڑھیں گے تو آگ واپس ہو جائے گی، پھر آگ آئے گی، جہنم کی آگ تو لوٹ کر آنے والی ہے، پھر کلمہ پڑھیں گے پھر آگ چلے جائے گی، جہنم شکایت کرے گی اے اللہ یہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، آپ نے مجھے سزا کے لیے مقرر کیا ہے، میں سزا نہیں دے پاتی، جہاں آپ کا کلمہ پڑھا جاتا ہے وہاں میں اثر نہیں کر پاتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے زبانوں کو تالے لگا دیے جائیں گے، مجرمین کی زبانوں کو تالے لگ جائیں گے، اور اب یہ کلمہ نہیں پڑھ سکیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کے اعضاء جو سجدے کے ہیں ان کو مت جلانا، انہوں نے سجدہ کیا تھا میرا، ان کے جو وضو کے اعضاء ہیں ان کو مت جلانا، ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں بیڑیاں نہیں ڈالنا، انہوں نے ان ہاتھوں سے سبقات کیے، یہ نمازوں کے لیے گئے تھے، ٹھیک ہے انہوں نے میرے جرائم کیے، لیکن نیک اعمال بھی کیے ہیں، ان کو کم سزا دینا، سب سے ہلکی سزا ہوگی. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عافیت کے ساتھ جنت الفردوس میں پہنچائے. ایک صحابی ہیں، کتاب الجہاد میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، ان کے بیٹے تھے حضرت سراقہ، حضرت حارثہ ابن بنت، حضرت حارثہ ابن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ غزوہ بدر میں شہید ہو گئے، تو ان کی والدہ ام سراقہ تشریف لائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ام حارثہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، میں بڑا ضبط باندھ کے آئی ہوں، مجھ کو بتائیے میرا بیٹا جنت پہنچ گیا؟ اگر تو جنت پہنچ گیا تو پھر تو میں صبر کروں گی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو مجھے بتائیں، میں رو کر نوحے کر کے اپنے دل کی بھڑاس نکالوں اور آسمان کو سر پر اٹھا لوں کہ میرا بیٹا اللہ کے رسول کے ساتھ گیا اور پھر بھی جہنم پہنچ گیا. مجھے آپ بس بتا دیں، میں اپنے دل کی بھڑاس نکالوں، میں بڑا برداشت کر رہی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش ہوئے، پھر فرمایا، یا ام حارثہ، اے ام حارثہ، جنت میں تو کئی درجے ہیں، لہا درجات، بہت سارے جنت کے درجے ہیں، اور تیرا بیٹا، جو تیرا بیٹا تھا، وہ تو فردوس العلیٰ پہنچ چکا ہے. فردوس العلیٰ پہنچا ہے تو کون سی بات کرتی ہے؟ تو جس طرح جنت کے درجے ہیں، جہنم کے درکات ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ مسلمان جہنمی جب جہنم میں جل رہے ہوں گے اور کئی ہزار سال گزر جائیں گے، اللہ تعالیٰ کو رحم آئے گا تو جبرائیل امین کو بھیجیں گے، جاؤ جنت، جاؤ جہنم، جاؤ اور جہنم کے لوگوں کا حال ذرا مجھے دیکھ کے بتاؤ، وہاں الگ الگ گناہ کرنے والوں کے الگ الگ سزائیں ہیں. جیسے کہ معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور دیکھ کر آئے. قصہ مختصر ہے، جبرائیل امین جائیں گے تو لوگ جو مسلمان تھے وہ پوچھیں گے، یہ بڑا خوبصورت شکل والا، بڑے عالی مقام والا شخص کون ہے جو آج جہنم میں آیا ہے؟ تو فرشتے بتائیں گے، یہ جبرائیل امین ہے، فرشتوں کے سردار ہیں، یہ وہ فرشتے ہیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے. تو گزارش کریں گے مسلمان کہ ہمیں ان سے ملاقات کرنی ہے، ہمیں ان سے بات کرنی ہے. اور جہنم میں ایسا حال ہوگا کہ جبرائیل امین رو پڑیں گے. تو وہ لوگ آئیں گے اور آ کر کہیں گے کہ آپ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے، ہمارا ایک پیغام آج ان تک پہنچا دیں. یہ ہماری آپ حالت دیکھ رہے ہیں، ہمارے نبی کو جا کر ہماری یہ حالت بیان کر دیں کہ آپ کی امت اس طرح جل رہی ہے، آپ کی امت اس طرح تکلیف میں ہے. جبرائیل امین رو پڑیں گے اور وہاں سے پھر نکلیں گے، اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے. اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے احوال پوچھیں گے، بتاؤ جہنم میں کیا دیکھا؟ یہ سب سے آخری جو ساتواں درجہ ہے اس کا نام ہے جہنم، جو مسلمانوں کے لیے ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام احوال بیان کریں گے، حضرت بڑا برا حال ہے، اللہ لوگ بڑی مشکل میں ہیں، آگ نے ان کو بڑا تنگ کر رکھا ہے، جلا دیا ہے، پوری تفصیل بیان فرمائیں گے. کہا اور بھی کچھ؟ کہا کہ ہاں ہاں. اور انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ پیغام، ہماری یہ حالت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیں. اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہی یہی ہوگا، اللہ تعالیٰ بھیجیں گے، اچھا جاؤ جا کے پھر پیغام دے دو. جبرائیل امین آئیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر بیان کریں گے. وہ جو سارے احوال دیکھے ہوں گے، ابھی کئی ہزار سال یہ جل چکے ہیں، آ کر بیان کریں گے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو پڑیں گے اور اللہ تعالیٰ کے در میں جائیں گے اور وہاں جا کر رو رو کر گزارش کریں گے، اے اللہ میری یہ امت چھڑا دے. اے اللہ یہ میری امت جو جہنم میں جل گئی بالکل، اے اللہ اس کو چھڑا دے. اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا جاؤ، جا کے جہنم کے اندر جا کے دیکھو، کسی کے دل میں اگر جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو اس کو نکال لاؤ. یہ ایمان کی قدر و قیمت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، تشریف لے جائیں گے، اور جن جن کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا ان سب کو لے لیں گے، اور پھر بھی بہت لوگ رہ جائیں گے. ان کو تو چھڑا لیا، پھر آئیں گے، پھر کہیں گے اللہ میرے بہت سارے لوگ اور بھی رہ گئے، وہ جہنم میں بھی جل رہے ہیں، اب تو دیکھ بھی لیں گے حالات، اور اللہ تعالی سے گریہ و فریاد کریں گے، کہیں گے اچھا جاؤ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی باہر نکال لو. اب تو جائیں گے تو اب بھی بہت سارے لوگ آ جائیں گے، لیکن پھر بھی ایک بہت بڑی دنیا باقی ہوگی. ان کا حال دیکھیں گے تو اور غمزدہ ہوں گے کہ یہ لوگ تو اس بار بھی آ نہیں سکے. پھر جا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ و فریاد کریں گے، روئیں گے، اے اللہ میری امت جل رہی ہے، اے اللہ ایمان والے لوگ جہنم میں جل رہے ہیں، بس بہت سزا ہو گئی، اب معاف فرما. اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا جاؤ، اب دیکھو رائی کا دانہ، دیکھا خشخاش کا دانہ، اتنا سا ایمان. فرمایا اس رائی کے دانے کے حصے کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں ایمان ہے تو اس کو بھی باہر نکال لو. جائیں گے اب کے بھی بہت سارے لوگ نکلائیں گے، لیکن پھر بھی بہت بڑی دنیا باقی رہ جائے گی. کلمہ تو پڑھا تھا، ایمان تو لائے تھے، لیکن پھر بھی باقی ہیں. اب پھر اللہ تعالیٰ سے مانگنے آئیں گے، اے اللہ ان کو بھی تو جہنم سے چھڑا دے، کلمہ تو پڑھا تھا، بس بہت سزا ہو گئی، جہنم کی سزا بڑی سخت سزا ہے، اب معاف کر دے. اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا چلو میں اب اپنی قدرت سے ان کو معاف کرتا ہوں. اور حدیث شریف میں آتا ہے تین لب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور جلال کے مطابق جہنم میں سے لیں گے، اور جتنے لوگ بچے ہوں گے وہ سب نکل جائیں گے، سوائے وہ ایک شخص کے جو جہینہ نام کا ہوگا وہ رہ جائے گا، اس کو پھر بعد میں نکالا جائے گا. تو میرے بھائیو دوستو، یہ ایمان کی قوت اور ایمان کی شان ہے جو باقی چھ درجات جو ایک دفعہ بند ہو گئے وہ بند ہو گئے، اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں بند ہو گئے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں، آگ میں، نار میں بند ہو گئے. انہوں نے کبھی واپس نہیں آنا، انہوں نے کبھی نہیں آنا. جب وہ دیکھیں گے، یہ حدیث قرآن کریم میں آیا، جب وہ لوگ دیکھیں گے نا، اوہو اتنے زمانہ جہنم میں جلنے کے باوجود پھر بھی یہ نکل گئے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. اپنا سر پیٹ کر کہیں گے اے کاش، کفار کہیں گے ہم بھی کلمہ پڑھ ہی لیتے، ہم بھی مسلمان تو ہو ہی جاتے، اے کاش ہم نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہوتا، ہم بھی دنیا میں اپنا سارا وقت ضائع کرتے رہے. ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے اللہ ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی. ان عدنا، اے اللہ آپ مہربانی کر کے ہمیں دوبارہ ایک دفعہ دنیا میں بھیج دیں، ہم کبھی کوئی زیادتی نہیں کریں گے. کوئی جواب نہیں ملے گا. جہنم کا فرشتہ ہے مالک، یا مالک ادعو لنا ربک، مالک سے کہیں گے اے مالک آپ اپنے رب سے گزارش کیجئے، آپ اپنے رب سے گزارش کیجئے، ان باقی سب کو چھوڑ دیا ہمیں بھی چھوڑ دیں، ہمیں بھی نکال دیں. نکالتے نہیں ہے تو کچھ عذاب ہی کم کر دیں. کئی ہزار سال تک پکارتے رہیں گے، پکارتے رہیں گے، پکارتے رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا. ہاں کیا کہنا ہے؟ کہیں گے اللہ آپ نے مسلمانوں کو تو معاف کر دیا، اللہ ہمیں بھی نکال دے، ہمیں بھی معاف کر دے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جواب آئے گا؟ اللہ تعالیٰ اگر رحیم ہے، کریم ہے، تو اللہ تعالیٰ بڑے جبار اور قہار بھی ہیں. اخسوا فیہا ولا تکلمون. اخسا دھتکارنے کو کہتے ہیں، کتے کو جب ہٹایا جاتا اخسا کہا جاتا، دفع ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے دفع ہو جاؤ، ولا تکلمون، مجھ سے بات بھی مت کرو. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائیو، ہم پر اللہ تعالیٰ نے بڑا انعام اور احسان کیا ہے کہ ہمیں بغیر جد و جہد کے اور بغیر محنت کے اللہ تعالیٰ نے کلمہ نصیب فرمایا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ایک اور احسان ہے کہ آج تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمے پر باقی رکھا ہے. کتنے لوگ آئے جو کلمہ پڑھا اور پھر کلمے سے ہٹ گئے, جن کے آبا و اجداد تو مسلمان تھے, اب ان کی نسلیں مسلمان نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس دین کی برکت سے ہمیں مسلمان بنایا, کلمہ دیا ہے. صحابہ کرام نے تو کتنی قربانیاں دی تھیں. آپ ذرا واقعات اٹھا کے دیکھیں, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کس طرح تہتے ہوئے کوئلوں کے اوپر ان کو لٹایا جاتا اور ان کے خون اور چربی کے پگھلنے سے وہ کوئلے بجھتے تھے, اور ان کو کہا جاتا تھا یہ کلمہ چھوڑ دو. انہوں نے کیا قیمتیں ادا کی تھی اس کلمے کی, ہم نے تو کچھ نہیں کیا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, بڑی طویل روایت ہے, اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت پہ پہنچیں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھٹکھٹائیں گے, پوچھیں گے کون ہے, تو آپ بتائیں گے میں ہوں. تو جہنم کا داروغہ رضوان, اس کا نام ہے رضوان, وہ کھڑا ہوگا, کہے گا اللہ کے رسول آپ کے انتظار میں سو ہم کب سے تھے, میں آج تک کبھی کسی کے لیے نہیں اٹھاؤں نہ بعد میں کبھی اٹھوں گا, یہ صرف آپ کے لیے بیٹھا تھا آپ کے اٹھنے کے انتظار میں کہ آپ تشریف لائیں گے اور دروازہ کھولا جائے گا. اور ایک جنتی سواری آئے گی, وہ اڑتی بھی آئے گی اور بیٹھ جائے گی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ تشریف رکھیں گے اور وہ چلے گی اور اس کی رسی لٹک جائے گی اور حکم ہوگا کہ بلال حبشی آ جائیں اور اس رسی کو پکڑ لیں, اور اس یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری لے کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں داخل ہوں. انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں, صحابہ کرام نے رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں جب ان کے واقعات پڑھیں. آج بھی کلمہ ہے, آج بھی مسلمان ہے, لیکن اس مسلمان کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں ہے کہ اس نے مرنا ہے, اس نے بھی جنت جانا ہے یا جہنم جانا ہے. ایسا لگتا ہے کہ بس یہ سارا ہی آزاد ہے, گانے چل رہے ہیں, رقص و سرور کی محفلیں سج رہی ہیں, شرابیں پی جا رہی ہیں, گالی کو تو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا, بے حیائی عام ہے, لوگ حیا کو دیکھ کو تو جانتے ہی نہیں. اب حیا کیا چیز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیا من الایمان و کما قال, کہ حیا تو ایمان کا حصہ ہے. آج لگتا ہی نہیں ہے مسلمان نے اس دنیا سے اٹھ کر بھی جانا ہے. آج نمونہ عمل بنایا تو ان لوگوں کو جو جہنم میں جا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائیں گے. آج اچھے لگتے ہیں تو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے. آج تو ہمارا زاویہ اور نظریہ فکر ہی بدل گیا. آج کا مسلمان بڑا عجیب مسلمان ہے, اس کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں سے محبت نہیں رہی, آپ کے سنت کے مخالفتوں کے حیا نہیں رہی. آج مغرب کا جو شور اور جو زور ہے اس میں بہتا چلا جا رہا ہے مسلمان. اللہ تعالی ہم کو صحیح مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرمائے, اکابرین سے تعلق رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے, دین سیکھنے دین پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اچھے اور برے کے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت الشیخ کا عمرہ اللہ تعالی قبول فرمائے, ان کی صحت سلامتی ہم پر تادیر قائم دائم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.